بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت مسیح موعود. 21 فروری 1904. فرمایا اس وقت اسلام جس چیز کا نام ہے اس میں فرق آ گیا ہے. تمام اخلاق ذمیمہ بھر گئے ہیں اور وہ اخلاص جس کا ذکر مخلصین علیہ الدین میں ہوا ہے آسمان پر اٹھ گیا ہے. خدا تعالیٰ کے ساتھ صدق، وفاداری، اخلاص، محبت اور خدا پر توکل کل عدم ہو گئے ہیں. اب خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ پھر نئے سرے سے ان قوتوں کو زندہ کرے. وہ خدا جو ہمیشہ یہ لرز آباد موت آ کرتا ہے اس نے ارادہ کیا ہے اور اس کے لیے کئی راہیں اختیار کی گئی ہیں. ایک طرف مامور کو بھیج دیا ہے جو نرم الفاظ میں دعوت کرے اور لوگوں کو ہدایت کرے. دوسری طرف علوم و فنون کی ترقی ہے اور عقل آتی جاتی ہے. اب وہ وحشیانہ حالت سکھوں کے زمانے کسی نہیں رہی اور لوگ سمجھنے لگے ہیں. ایک طرف اتمام حجت کے لیے آسمان نشان ظاہر کر رہا ہے. چنانچہ جب کتاب نزول المسیح سب کر شائع ہوگی اس وقت سب کو پتہ لگ جائے گا، کیونکہ اس میں 150 کے قریب ایسے نشانات لکھے ہیں جن کے ہزاروں لاکھوں گواہ موجود ہیں. اور پھر قہری نشانات کا سلسلہ بھی رکھا گیا ہے جن میں سے طاعون کا بھی ایک نشان ہے، اور اب جو اس شدت سے پھیل رہی ہے کہ کبھی گزشتہ نسلوں نے نہ دیکھی ہوگی، اور بہت سے لوگ ہیں جو ان نشانات اور آیات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. کوئی دن نہیں جاتا کہ لوگ بذریعہ خطوط یا خود حاضر ہو کر داخلے بیعت نہیں ہوتے، اگرچہ دنیا میں فسق و فجور اور شوخی و آزادی اور خود روی بہت بڑھ گئی ہوئی ہے. تاہم یہ لوگ جو ہمارے سلسلے میں آتے ہیں یہ بھی اسی جماعت میں سے نکل نکل کر آتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سعید بھی انہی میں ملے ہوئے ہیں. خدا تعالیٰ ان لوگوں کو نکال لے گا اور ان کو سمجھ دے گا، اور کچھ تاؤن کا نشان ہو جائیں گے. اسی طرح پر دنیا کا انجام ہوگا اور اتمام حجت ہوگی. اس مقام پر جناب محمد ابراہیم خان صاحب ابن حاجی موسیٰ خان برادر زادہ خان بہادر مراد خان مرحوم نے کراچی علاقہ سندھ کا ذکر کیا کہ وہاں کے لوگ بہت غافر ہیں اور ان کے ان باتوں کا علم ہی نہیں ہے. اس پر حضرت اقدس نے فرمایا مطلق جاہل سے انسان گھبرا جاتا ہے. بہرحال کچھ تو پڑھے لکھے وہاں ہیں اور انگریزی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے. اگرچہ انگریزوں کی تعلیم کا مضر اثر کتنا ہی کیوں نہ ہو، مگر تام یہ فائدہ ضرور ہے کہ فہم میں وسعت اور باتوں کے سمجھنے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے، اور ہمیں ایسے ہی آدمیوں کی ضرورت ہے. رفتہ رفتہ پیدا ہو ہی جائیں گے. واشی لوگ جن کو کھانے پینے کے سوا اور کوئی کام نہیں ہے، ان سے انسان کیا کلام کر سکتا ہے؟ اس تعلیم یافتہ گروہ پر اگرچہ دنیا کا حجاب ہے، مگر تام شہید فطرت لوگ سمجھ سمجھ کر ہماری طرف آ رہے ہیں. اب ہماری جماعت کا ایک حصہ انہیں میں سے ہے. ہم خود تو کسی کو یہاں بیٹھے ہوئے بلا نہیں رہے، آخر خود ہی سمجھ کر آ رہے ہیں. غرض کے فہم اور عقل والے پر بڑی امید ہوتی ہے. نرے ڈنگر یعنی بیل سے انسان نے کیا بات کرنی ہے؟ لوگوں کو کچھ ملانوں نے خراب کیا ہے، کچھ جاہل فقیروں نے، اور بعض لوگ لنگوٹی پوشوں کے متقد ہوتے ہیں. کچھ ہی کیوں نہ ہو، خدا تعالیٰ کے کام رکا نہیں کرتے. اگر ایک شخص زمین پر باغ بناتا ہے تو اول دیکھ لیتا ہے کہ باغ کے قابل زمین ہے کہ نہیں. اگر اسے بنجر پاتا ہے تو صاف کرتا اور پھوڑتا اور ڈھیلوں کو توڑتا تاڑتا ہے، تب باغ بناتا ہے. بس وہ مالک الملک جو کہ اب یہ باغ تیار کرنے لگا ہے، آخر اس نے دیکھ لیا ہوگا کہ کچھ صحیح تباہ بھی ہیں. اسی تعلیم کی برکت سے کئی لوگ ہماری کتب کو دیکھ کر ہدایت پا گئے ہیں، حالانکہ ابتدا میں سخت مخالف تھے. ایک عقل مند بے شک گھبراہٹ میں پڑتا ہے کہ صلیبی فتنے اور کاروائیاں ہر درجے تک ترقی کر چکے ہیں، ان کی کتابیں دور دور تک پھیل گئی ہیں. مجموعی حالت میں ان کی جان توڑ کوششوں کو دیکھا جاتا ہے تو نا امیدی ہو جاتی ہے کہ الہی ان کا استحصال کیسے ہوگا اور سفید زمین پر توحید کیسے پھیلے گی. کل اسباب اسلام کے ذوق کے موجود ہیں اور صلیب کا زور ہے، مگر ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور اس کا ارادہ ہو کر رہتا ہے. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، البقرہ آیت 107. صرف ایک ہی بات ہے جو بھروسہ دلاتی ہے، اگرچہ کیسی مشکلات آ پڑیں اور عقل فتویٰ دیوے کہ اب اسلام دوبارہ قائم نہیں ہو سکتا، لیکن میں اس بات کو نہیں مانتا. جب خدا تعالیٰ ارادہ کرتا ہے تو کر کے رہتا ہے. اس قسم کی رائے ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں اور غلط بھی ثابت ہو رہی ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں مبعوث ہوئے کیا ان کے نسبت اہل رائے کی یہ رائے تھی؟ کون تھا جو یقین کرتا کہ غریب جس کے پاس نہ قوت نہ شوکت نہ فوج نہ مال ہے اور ہر طرح مخالفت ہے وہ کامیاب ہو کر رہے گا، اور جو وعدے فتح اور نصرت اور اقبال مندی کے وہ دیتا ہے پورے ہو کر رہیں گے، مگر باوجود اس نا امیدی کے پھر کیسی امید بن گئی اور تمام وعدے پورے ہو گئے؟ الیوم اکملت لکم دینکم کی گواہی مل گئی، اور پھر اذا جا نصر اللہ والفتح کی صورت نازل ہوئی۔ ایسے ہی ممکن ہے کہ کوئی ہماری جماعت کا یہ خیال کر بیٹھے کہ صلیبی جال کا ٹوٹنا محال ہے، مگر میں سناتا ہوں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ ابھی اس کے پاس بہت سی رائے ہوں گی جن سے یہ فتنہ مٹے گا اور ان کا ہمیں علم نہیں۔ ہمارے اس بات پر ایمان چاہیے کہ اس کے وعدے برحق ہیں، اگر تمام اسباب اس کے منافی نظر آویں تو پھر بھی اس کا وعدہ سچا ہے، اگر ایک آدمی بھی ہمارے ساتھ نہ ہو پھر بھی اس کا وعدہ سچا ہے۔ وعدہ اس کا کمزور ہو سکتا ہے جس کی قدرت اور اختیار کمزور ہو، ہمارے خدا میں کوئی کمزوری نہیں ہے، وہ بڑا قادر ہے اور اس کی حرکت جاری ہے۔ ہماری جماعت کو چاہیے کہ اسی ایمان کو ہاتھ میں رکھے۔ بعض وقت جماعت پر ابتلا بھی آتے ہیں اور تفرقہ پڑ جایا کرتا ہے، جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مکے سے مدینہ اور حبشے کی طرف منتشر ہو گئے، لیکن آخر خدا تعالیٰ نے ان کو پھر ایک جا جمع کر دیا۔ ابتلا اس کی سنت ہے، اور ایسے زلزلے آتے ہیں کہ متا نصر اللہ کہنا پڑتا ہے، اور بعض کا خیال اس طرح منتقل ہو جاتا ہے کہ ممکن ہے وہ وعدے غلط ہوں، مگر انجام کار خدا کی بات سچی نکلتی ہے۔ یہ سلسلہ اپنے وقت پر آسمان سے قائم ہوا ہے، اگر اور سب دلائل کو نظر انداز کر دیا جاوے تو صرف وقت ہی بڑی دلیل ہے۔ صدی سے 20 سال بھی گزر گئے، خدا کا وعدہ قرآن شریف اور حدیث میں ہے کہ وہ مسیح صلیبی فتنے کے وقت پیدا ہوگا۔ اب ان فتنوں کا زور دیکھ لو، رپورٹوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 30 لاکھ مرتد موجود ہے، حالانکہ اس کے پیشتر اہل اسلام میں ایک مرتد ہوتا تو قیامت آ جاتی، کیا اس وقت بھی خدا قبر نہ لے؟ پھر عملی حالت کو دیکھ لو، کس قدر ردی ہے، نام کو تو مسلمان ہیں مگر کرتوت یہ ہے کہ بھنگ چرس وغیرہ نشوں میں مبتلا ہیں۔ کیا بھی وقت نہیں ہے؟ عیسائی لوگ بھی منتظر ہیں اور یہی وقت بدلاتے ہیں، اہل کشم نے بھی یہی لکھا ہے، قرائن و علامات بھی اسی کو بدلا رہے ہیں۔ اگر اس وقت خدا خبر نہ لیتا تو دنیا میں یہ ضلالت ہوتی یا عیسویت۔ جو قرآن پر اور اللہ پر ایمان لاتا ہے اسے ماننا پڑتا ہے، لیکن جو یہود کی طرح وقت کو ٹالنے والے ہیں وہ محروم رہتے ہیں۔ پھر ایک دلیل سواد اعظم کے پیش کرتے ہیں کہ وہ برخلاف ہے۔ نادان اتنا نہیں جانتے کہ مسئلے تو اسی وقت آتا ہے جب لوگ بگڑ جائیں، اب بگڑے ہوئے کے اتفاق اور شہادت کیا حکم رکھتی ہے؟ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مسیح کو معراج میں مردوں میں دیکھ کر آیا ہوں، اور پھر قرآن شریف سے وفات ثابت ہے، پس ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اور خدا تعالیٰ کا قول دونوں سے وفات ثابت ہے۔ یحییٰ تو مر چکے ہیں، ان کے ساتھ ہی ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کو دیکھا ہے، پس اتنی دیر تک جو مردہ کے پاس بیٹھا رہا وہ کیسے زندہ؟ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ بلا نظیر کے کوئی بات قبول نہ کرو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے اس نے نظائر پیش کیے، مسیح کی حیات کے لیے بھی کوئی نظیر ہونی چاہیے تھی۔ یہ زمانہ اسلام کی بہار کا ہے، اگر ہم چپ بھی کریں تو خدا تعالیٰ باز نہ آئے گا، اور اصل میں ہم کیا کرتے ہیں وہ تو سب کچھ خدا ہی کر رہا ہے، ہم تو صرف اسی لیے بولتے اور لکھتے ہیں کہ ثواب ہو۔ اب اس کے فضل کا دروازہ کھل گیا ہے، اور خدا نے جو ارادہ کر لیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ دیکھو نہ ہمارے واعظ ہیں، نہ لیکچرار ہیں، نہ انجمنیں ہیں، مگر جماعت ترقی کر رہی ہے، ہزاروں نے صرف خواب کے ذریعے سے بیعت کی، کوئی ان کو بتلانے اور سمجھانے والا نہ تھا، آخر خدا نے دستگیری کی۔ کیا ہماری طاقت تھی کہ ہم یہ سب کچھ کر لیتے؟ یہ اسی کا ہاتھ ہے جو کر رہا ہے۔ صدق ایسی شے ہے کہ انسان کے دل کے اندر جب گھر کر جاوے تو اس کا نکلنا مشکل ہے۔ جو لوگ ہمارے عقائد کو بات تحقیق قبول کر لیتے ہیں تو جان سے زیادہ ان کو عزیز جانتے ہیں۔ ایک نمونہ مولوی عبداللطیف ہیں کہ ہزاروں مرید رکھتے تھے، ریاست ان کی تھی، دولت بھی بے شمار تھی، شاہی دستار بند تھے، سب کو چھوڑ چھاڑ کر موت قبول کی، کیا یہ قوت اور برکت چور میں ہو سکتی ہے؟ کیا وجہ سچائی کی اور بھی کسی میں یہ طاقت ہے؟ یہاں پنجاب میں بھی بہت سے لوگ ہیں کہ صرف ایمان کے لیے تکلیف دیے جاتے ہیں، قوم برادری اور گاؤں والے ان کو طرح طرح کی عزیز صرف اس لیے دیتے ہیں کہ انہوں نے سچ کو قبول کیا ہے، بس اگر خدا تعالیٰ دلوں میں نہیں ڈالتا تو ان مسائل کو کیوں کر برداشت کرتے ہیں؟ یہاں تک کہ حقیقی باپ اور بھائی بھی ان لوگوں سے الگ ہو جاتے ہیں، بعض ایسے ہیں کہ دو آنے روز محنت کر کے کماتے ہیں اور اس میں سے دو پیسے ہمیں چندہ دیتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، نمازوں کے پابند ہیں، خدا تعالیٰ کے آگے تجرر اور ابتحال کرتے ہیں. اب سوائے اس کے کہ خدا تعالیٰ ان کو نور ایمان عطا کرے اور دلوں میں صدق ڈالے, یہ سب کچھ کب حاصل ہو سکتا ہے؟ دیکھنے اور سمجھنے کے لیے تو ایک نشان کتاب ابراہیم ہی بس ہے. جیسے کہتے ہیں گھر پہ بس اس اگر درخانہ کسر, سمجھدار آدمی کے لیے ایک ہی بات کافی ہوتی ہے, خدا تعالیٰ نے عمر کا وعدہ دیا, بتلاؤ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں اتنے برس ضرور زندہ رہوں گا؟ تو جتنے وعدے ابراہیم میں تھے ان میں سے اکثر پورے ہو گئے اور کچھ ابھی باقی ہیں. اگر انسان کا کاروبار ہوتا تو اس قدر نصرت کب شامل حال ہو سکتی, اور وہ وعدے اگر خدا کی طرف سے نہ تھے تو کیسے پورے ہو کر رہتے؟ بس وقت کو, زمانے کو, ضلالت کو, اندرونی اور بیرونی حالت کو دیکھو تو خود پتہ لگ جاتا ہے. مخالفوں سے ہم ناراض نہیں ہیں کیونکہ راستے کا مقابلہ جان توڑ کر ہوا کرتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھو کس قدر مقابلہ ہوا, لیکن کیا مسلمہ کی بھی مخالفت ہوئی. 22 مارچ 1904 بوقت شام مقدمات کے نسبت حضرت اقدس نے فرمایا یہ ایک من جانب اللہ ابتلاء تھا جو کہ پیش آ گیا. سنت اللہ اسی طرح سے ہے کہ مامورین کی زندگی یوں ہی اسی طرح سے آسائش سے نہیں گزرتی کہ وہ دنیا میں بیکار رہیں. پھر آپ نے مولویوں کی حالت پر فرمایا کہ ان لوگوں کے اعمال اور ممبروں پر چڑھ چڑھ کر خطبے پڑھنے سے ہمیں تعجب آتا ہے کہ آخر ان کے اعمال کا نتیجہ کیا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اعمال پر بھی زنگ ہوتا ہے جسے انسان کے صحیح عقائد سے نظر نہیں آ سکتے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ کتاب اللہ جس کا ایک ایک لفظ یقینی ہے وہ وفات مسیح کو بیان کرتی ہے, احادیث کا اجماع بھی یہی ہے. اگر کوئی زندہ ہوتا تو صحابہ کو اس سے بڑھ کر اور کیا رنج ہوتا کہ صاحب شریعت سرور انبیاء حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو زمین میں مدفون ہوں اور ایک نبی جو کہ صاحب شریعت نہیں اور موسوی شریعت کا تابع وہ آسمان پر زندہ موجود ہو اور اس امت کے اختلاف مٹانے اور فیصلہ کرنے کے لیے وہی آسمان سے آوے. اب پوچھو کہ خاتم الانبیاء کون ہوا, حضرت مسیح یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم؟ اب پوچھو کہ خاتم الانبیاء کون ہوا, حضرت مسیح یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم؟ مگر پھر بھی یہ لوگ جب باز نہیں آتے تو معلوم ہوا کہ شامت اعمال ہے, تقویٰ تو نہیں رہا تھا, عقل سلیم بھی ان میں نہیں رہی. دنیاوی عقل کے لیے تقویٰ کی ضرورت نہیں ہے مگر دین کے لیے ضرورت ہے, اس لیے یہ لوگ دین کی باتوں کو بھی نہیں سمجھتے. خدا تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کر کر فرماتا ہے لا یمسو الا المطہرون, یعنی اندر گھسنا تو درکنار مسک کرنا بھی مشکل ہے جب تک انسان مطہر یعنی متقی نہ ہو لے. احادیث میں منکم ہے, قرآن میں منکم ہے, پھر بغیر نظیر کے کوئی بات نہیں مانی جاتی. عیسائیوں نے جب مسیح کے بن باب ہونے سے اس کی خدائی کا استدلال کیا تو خدا تعالیٰ نے نظیر بتلا کر اس کی بات کو رد کر دیا اور فرمایا ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, سورہ آل عمران آیت 7, کہ اگر بن باب ہونے سے انسان خدا ہو سکتا ہے تو آدم کی تو ماں بھی نہ تھی, اسے خدا کیوں نہیں مان لیتے؟ پس جب نصارہ کے اس بات کو خدا نے رد کر دیا تو اگر مسیح بھی واقعی آسمان پر زندہ ہوتا اور عیسائی اسے خدائی کی دلیل گردانتے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی رد کرتا اور چند ایک نظائر پیش کرتا کہ فلاں فلاں اور نبی زندہ آسمان پر موجود ہیں. ہر ایک پہلو سے ان لوگوں پر اتمام حجت ہو چکا ہے. اب یہ لوگ مصداق سمن بکمن امیون کے ہیں. بھلا دیکھو تو جس حال میں کہ میں زندہ موجود ہوں, کیا یہ ان کا حق نہ تھا کہ مجھ سے آ کر سوال کرتے, پوچھتے اور اپنے شکوں کو شبہات پیش کرتے؟ میں نے بارہا لکھا کہ ان کے اخراجات صبر دینے کو میں تیار ہوں, جہاں ہمیں مکان بھی دوں گا, حت الوسا مہمان نوازی بھی کروں گا, لیکن یہ لوگ ادھر رخ نہیں کرتے. ہمیں کہتے ہیں کہ قرآن سے باہر ہیں, حالانکہ قرآن ہی نے تو ہمیں اس کوچے میں کھینچا ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ ہمیں قرآن کے معنی وہی نے بتلائے ہیں, اس کے ہوتے ہوئے دیدہ دانستہ کیسے اپنی آنکھوں کو پھوڑ لیں. خدا تعالیٰ کا یہ فرض تھا کہ اگر عیسائی لوگ مسیح کو خدائی کے لیے خصوصیت پیدا کریں تو اس کا رد کرتا, جیسے آدم کی مثال بیان کی. کیا خدا کو اس خصوصیت کا علم نہ تھا کہ مسیح آسمان پر زندہ ہے؟ پھر اس کا اس نے کیوں رد نہ کیا؟ اس طرح سے قرآن پر حرف آتا ہے. اگر مسیح آسمان پر زندہ ہوتا اور عیسائی لوگ اس سے خدائی کی دلیل پکڑتے تو خدا تعالیٰ ضرور بیان کرتا کہ فلاں فلاں انبیاء بھی آسمان پر زندہ موجود ہیں. اس سے کوئی خدا نہیں بن سکتا, جبکہ 40 کروڑ انسان اسے آگے ہی خدا مان کر گمراہ ہو رہے ہیں, تو تم نے ان کے ساتھ مل کر اور ہاں میں ہاں ملا کر اس کی خدائی پر اور مور لگا دی. باعث ان لوگوں کی بدعملی ہے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ایک ایک روپیہ لے کر فتوے بدل دیتے ہیں. اندرونی بازی بالکل نیست و نابود ہو گئی اور اب حدیث شریف کے مطابق بالکل یہودی ہو گئے ہیں. یہ امید تو ہے نہیں کہ یہ لوگ ان سچائیوں کو مانیں, ہاں ان کی ذریت مانے تو مانے. اس کے بعد حضرت اقدس نے مقدمات کا تذکرہ کیا کہ ان کی ابتدا کیوں کر ہوئی, کس طرح اول کرم دین نے مولوی عبد الکریم صاحب کو بذریعہ خطوط اطلاع دی کہ میرے لیے شاہ نے فیضی متوفا کی کتاب جس طرح کی ہے اس کی اطلاع پر کتاب نزول المسیح لکھی گئی. پھر اس نے اپنے خطوط کے برخلاف ایک مضمون سراج الاخبار میں لے کر سب کو شتم کیا اور ان کو اپنی طرف منسوخ کرنے سے انکاری ہوا. اس طرح سے ہمارا چلتا کام بند ہو گیا. تنگا کر حکیم صاحب نے دعویٰ کیا. پھر کرم دین نے جیل میں ہم پر ایک مقدمہ کیا. وہ بڑا خطرناک مقدمہ تھا. اس کے متعلق میں نے اول ہی خواب دیکھے تھے جو کہ شائع ہو چکے تھے, اور قبل از وقت اس میں کامیابی کی خبر بھی خدا تعالیٰ سے پا کر ہم نے شائع کر دی تھی. اس میں ہمیں کامیابی ہوئی. پھر کرم دین نے خود ہم پر استغاثہ دائر کیا. وہ مقدمات ابھی چل رہے ہیں. منصف حاکم کو تو خود خبر نہیں ہوتی کہ انجام کار مقدمے کی کیا صورت ہوگی. ہماری تائید تو ہمیشہ خدا تعالیٰ سے ہوتی ہے, ورنہ جمہوری طور پر تو حکام کا میلان ہماری طرف کم ہی ہوتا ہے, اور سوائے پروردگار کے اور کس کی ذات ہے اس پر بھروسہ کیا جا سکے. زمین پر کیسے ہی آثار نظر آویں, مگر بار بار جو حکم آسمان سے آتا ہے کہ ترا نصر من عند اللہ, وہ آخر ہو کر رہے گا. فنگر کے خون ناحق پرواہ نہ اے شمارا, چنداں امان داد کے شب رات 23 فروری 1904 بوقت شب. مقدمہ کی موجودہ صورت پر حضور مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا, یہ ایک ابتلاء ہے, کوئی مامور نہیں آتا جس پر ابتلاء نہ آئے ہوں. مسیح علیہ السلام کو قید کیا گیا اور کیا کیا عزیز دی گئی. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک ہوا. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کیا گیا, مگر بات یہ ہے کہ عاقبت بخیر ہوتی ہے. اگر خدا کی سنت یہ ہوتی کہ مامورین کی زندگی ایک تنام اور آرام کی ہو اور اس کی جماعت پلاؤ زردے وغیرہ کھاتی رہے, تو پھر اور دنیا داروں میں اور ان میں کیا فرق ہوتا. پلاؤ زردے کھا کر حمدن للہ و شکرن للہ کہنا آسان ہے اور ہر ایک بے تکلف کہہ سکتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جب مصیبت میں بھی وہ اسی دل سے کہے. مامورین اور ان کی جماعت کو زلزلے آتے ہیں, ہلاکت کا خوف ہوتا ہے, ہلاکت کا خوف ہوتا ہے, طرح طرح کے خطرات پیش آتے ہیں. کوزیبو کے یہی معنی ہیں. دوسرے ان واقعات سے یہ فائدہ ہے کہ کچوں اور پکوں کا امتحان ہو جاتا ہے, کیونکہ جو کچے ہوتے ہیں ان کا قدم صرف آسودگی تک ہی ہوتا ہے, جب مصائب آئیں تو وہ الگ ہو جاتے ہیں. میرے ساتھ یہی سنت اللہ ہے کہ جب تک ابتلاء نہ ہو تو کوئی نشان ظاہر نہیں ہوتا. خدا اپنے بندوں سے بڑا پیار, خدا کا اپنے بندوں سے بڑا پیار یہی ہے کہ ان کو ابتلاء میں ڈالے, جیسے کہ وہ فرماتا ہے, وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, البقرہ آیت 156 و 157. یعنی ہر ایک مصیبت اور دکھ میں ان کا رجوع خدا تعالیٰ ہی کی طرف ہوتا ہے. خدا تعالیٰ کے انعامات انہیں کو ملتے ہیں جو استقامت اختیار کرتے ہیں. خوشی کے ایام اگرچہ دیکھنے کو لذیذ ہوتے ہیں, مگر انجام کچھ نہیں ہوتا. رنگ رلیوں میں رہنے سے آخر خدا آخر کی ابتلاء میں ڈالتا ہے, اور اس سے اپنے بندے کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے. مثلاً کسرا اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کا حکم نہ دیتا تو یہ معجزہ کہ وہ اسی رات مارا گیا کیسے ظاہر ہوتا, اور اگر مکے والے لوگ آپ کو نہ نکالتے تو انا فتحنا لک فتحا مبینا کی آواز کیسے سنائی دیتی. ہر ایک معجزہ ابتلاء سے وابستہ ہے. غفلت اور عیاشی کی زندگیوں کو خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے. کامیابی پر کامیابی ہو تو تضرع اور ابتحال کا رشتہ تو بالکل رہتے ہی نہیں ہے, حالانکہ خدا تعالیٰ اسی کو پسند کرتا ہے. اس لیے ضرور ہے کہ دردناک حالتیں پیدا ہوں. اس کے بعد علی جناب محمد ابراہیم خان صاحب, ابن موسیٰ خان صاحب, برادر زادہ مراد خان صاحب مرحوم آمداد کراچی, اور خان صاحب گلزار خان اور دیگر چند ایک احباب نے بیعت کی. بعد بیعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریب فرمائی کہ ضروری نصیحت یہ ہے کہ ملاقات کا زمانہ بہت تھوڑا ہے, خدا معلوم با جدائی کے دوبارہ ملنے کے اتفاق ہو یا نہ ہو. یہ دنیا ایسی جگہ ہے کہ دم کا بھروسہ نہیں ہے. اگر رات ہے تو کل کے دن کی زندگی کا علم نہیں ہے, اگر دن ہے تو رات کی زندگی کی خبر نہیں. اس لیے سمجھنا چاہیے کہ اس سلسلے کے دو حصے ہیں. ایک حصہ تو عقائد کا ہے. مختصراً یاد رکھو کہ جو بدعات ان میں حال کے لوگوں یا درمیانی لوگوں نے ملا دیے ہیں ان سے پرہیز کیا جائے. یہ تصرف اسی قسم کا ہے کہ کچھ تو بدعات تک رہا ہے اور کچھ اس سے بڑھ کر شرک ہو گیا ہے. جیسے عیسیٰ کو ایک خاص خصوصیت کل بنی نو انسان و انبیاء و رسل سے دی جاتی ہے, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے باہر رکھا جاتا ہے, جس سے آپ کی بڑی توہین لازم آتی ہے, حالانکہ آپ خاتم الانبیاء ہیں. اور جب عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیا ہیں تو اس نے کہا قرآن شریف آپ کا خلق ہے. جیسے عیسائی لوگ مسیح کی تعظیم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں, ویسے ہی آج کل کے مسلمان بھی کرتے ہیں. فرق یہ ہے کہ وہ مسیح کو خدا بناتے ہیں اور یہ خدا کے برابر اسے قرار دیتے ہیں. جیسے ایک میت پڑی ہوئی ہو تو ایک شخص تو اسے مردہ کہے گا, دوسرا مردہ نہ کہے بلکہ مردہ والے صفات اس میں بدلا دیں. مسیح کے بارے میں اس قدر غلو کیا گیا ہے کہ گویا عیسائیوں کے ساتھ ہاتھ ملا دیا ہے. وہ وہ توحید جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لائے اس کا نام دبن میں نہیں رہا. صلیبی مذہب کس زور سے پھیل رہا ہے جس کا ذکر میں نے ابھی چند دن ہوئے کیا تھا. پس جب یہ حال ہے تو عقائد کی درستی بہت ضروری شے ہے. سچا صحیح اور خدا کی مرضی کے موافق یہی مسئلہ ہے کہ مسیح علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں, اور اگر وہ زندہ ہیں تو قرآن شریف بادل کہتا ہے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت جو بہت عزت کے قابل ہے یہ ہے کہ آپ اسے اموات میں یحییٰ کے پاس دیکھے. اگر ان کے روح قبض نہیں ہوئی تھی تو دوسرے عالم میں کیسے چلے گئے. کہ ہمیں توحید کے لیے یہ مطلب بہت ضروری ہے کہ مسیح فوت ہو گئے, اور جو اسے پورے یقین سے نہیں مانتا خطرہ ہے کہ وہ کہیں عیسائیت سے حصہ نہ لے لے یا ایک دن عیسائی نہ ہو جائے. انسان اسی طرح مرتا دعا کرتا ہے کہ ایک ایک جو چھوڑتا ہوا آخرکار کل چھوڑ دیتا ہے. دوسری عقائد میں بہت اختلاف نہیں ہے, صرف یہی عظیم شان بات ہے جو خدا نے بتلائی ہے کہ مسیح فوت ہو گیا ہے. جو لوگ اس بارے میں ہماری مخالفت کرتے ہیں ان کے ہاتھ میں بجز اقوال کے اور کچھ نہیں ہے. اگر وہ کہیں کہ قرآن کے مخالف احادیث میں نزول کا لفظ موجود ہے تو جواب ہے کہ اول تو وہاں من السماء نے لکھا کہ وہ ضرور آسمان سے ہی آئے گا. دوسری احادیث تو منکم سے بھی بڑی بڑی ہیں. نزول اصل میں اکرام اور اجلال کا لفظ ہے. خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے لیے استعمال فرمایا ہے. حتیٰ کہ احادیث میں تو دجال کے لیے بھی نزول کا لفظ آیا ہے. پھر کیا یہ سب آسمان سے آئے اور آئیں گے؟ قرآن شریف سے یہی ثابت نہیں ہوتا کہ مسیح دوبارہ نہ آئے گا, بلکہ یہ بھی کہ وہ مر گیا, جیسے کہ آیت فلما توفیتنی بتلا رہی ہے. دوسرا حصہ یہ ہے کہ انسان صرف عقائد سے نجات نہیں پاتا بلکہ اس کے ساتھ ہمارے صالحہ کا ہونا بھی ضروری ہے. خدا نے اس بات پر یہ کفایت نہیں کی کہ انسان کے لیے صرف لا الہ الا اللہ منہ سے کہہ دینا ہی کافی ہو, ورنہ قرآن شریف اس قدر ضخیم کتاب نہ ہوتی, ایک فکر ہی ہوتا. عقائد کی مثال ایک باغ کی ہے جس کے بہت عمدہ پھل اور پھول ہوں, اور ہمارے صالحہ وہ مصفہ پانی ہے جس کے ذریعے سے اس باغ کا قیام اور نشو نما ہوتا ہے. ایک باغ کا کتنا ہی اعلیٰ درجے کا کیوں نہ ہو, لیکن اس کی آب پاشی اگر عمدہ نہ ہو تو آخر خراب ہو جائے گا. اسی طرح اگر عقیدہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو, لیکن عمل صالح اگر اس کے ساتھ نہ ہوگا تو شیطان آ کر تباہ کر دے گا. تلاش کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تیسری صدی تک کل اہل اسلام کا یہی مذہب رہا ہے کہ کل نبی فوت ہو گئے. چنانچہ صحابہ کرام بھی یہی کا بھی یہی مذہب تھا. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو صحابہ کا اجماع ہوا. حضرت عمر وفات کے منکر تھے اور وہ آپ کو زندہ ہی مانتے تھے. آخر ابو بکر نے آ کر کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل. علی عمران آیت 45 کی آیت سنائی تو حضرت عمر اور دیگر صحابہ کو آپ کی موت کا یقین آیا. اور اگر صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہوتا کہ کوئی نبی زندہ ہے تو سب اٹھ کر ابو بکر کی خبر لیتے کہ ہمارا عقیدہ مسیح کی نسبت ہے کہ وہ زندہ ہے, تو کیسے کہتے ہیں کہ سب نبی فوت ہو گئے, اور اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہ ہو. اگر بعض مرتے اور بعض زندہ ہوتے تو کسی قسم کا افسوس نہ ہوتا, مگر غریب سے لے کر امیر تک سب مرتے ہیں, پھر مسیح کو کیسے زندہ مانا جاوے؟ اس صدی کے بعد حیات مسیح کا اعتقاد مسلمانوں میں شامل ہوا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ نئے نئے عیسائی مسلمان ہو کر ان میں ملتے گئے, اور یہ قاعدے کی بات ہے کہ جب ایک نئی قوم کسی مذہب میں داخل ہو تو اپنے مذہب کے رسوم اور بدعات جو وہ ہمراہ لاتی ہے اس کا کچھ حصہ نئے مذہب میں مل جاتا ہے. ایسے ہی عیسائی یا مسلمان ہوئے تو یہ خیال ہمراہ لایا اور رفتہ رفتہ وہ مسلمانوں میں پختہ ہو گیا. ہاں جن لوگوں نے ہمارا زمانہ نہیں پایا, نہ اس مسئلے پر انہوں نے بحث کی, وہ دل کا امت ان قد خلط کے مزداد ہوئے. لیکن اب جو ہمارے مقابلے پر آئے اور یہ تمام حجت ان پر ہوا, وہ قابل اعتراض ٹھہر گئے ہیں. اگر ان لوگوں کے ہمارے صالحہ ہوتے تو یہ عقیدہ ان میں رواج نہ پاتا. جب وہ چھوٹ گئے تو ایسے ایسے عقائد شامل ہو گئے. پر جو شخص ایمان کو قائم رکھنا چاہتا ہے وہ ہمارے صالحہ میں ترقی کرے. یہ روحانی امور ہیں اور اعمال کا اثر عقائد پر پڑتا ہے. جن لوگوں نے بدکاری وغیرہ اختیار کیا ان کو دیکھو تو آخر معلوم ہوگا کہ ان کا خدا پر ایمان نہیں ہے. حدیث شریف میں اس لیے ہے کہ چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا, اور زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا. اس کے یہی معنی ہیں کہ اس کے بدعمالی نے اس کے سچے اور صحیح عقیدے پر اثر ڈال کر اسے ضائع کر دیا ہے. ہماری جماعت کو چاہیے کہ ہمارے صالحہ قصر سے بجا لاوے. اگر اس کی بھی یہی حالت رہی جیسے اوروں کی تو پھر امتیاز کیا ہوا, اور خدا تعالیٰ کو ان کی رعایت اور حفاظت کی کیا ضرورت؟ خدا تعالیٰ اسی وقت رعایت کرے گا جب تقویٰ طہارت اور سچی اطاعت سے اسے خوش کرو گے. یاد رکھو اس کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے, ماز لاف اور یاوا گوئی سے کوئی بات نہیں بنا کرتی. سچی اطاعت ایک موت ہے جو نہیں بجا لاتا, وہ خدا تعالیٰ سے شطرنج بازی کرتا ہے. کہ مطلب کے وقت تو خدا سے خوش ہوتا ہے, اور جب مطلب نہ ہو تو ناراض ہو گیا. مومن کا یہ دستور نہیں ہونا چاہیے. بھلا غور تو کرو کہ اگر خدا تعالیٰ ہر ایک میدان میں کامیابی دیتا رہے اور کوئی ناکامی کی صورت کبھی پیش نہ آوے تو کیا سب جہاں معاہد نہیں ہو سکتا, اور خصوصیت کیا رہے گی؟ اسی لیے جو مصیبت میں وفا اور صدق رکھے گا خدا تعالیٰ اسی سے خوش ہوگا. نماز ایسے ادا نہ کرو, نماز ایسے ادا نہ کرو جیسے مرغی دانے کے لیے ٹھونگ مارتی ہے, بلکہ سوز و گداز سے ادا کرو اور دعائیں بہت کیا کرو. نماز مسکرات کی کنجی ہے. معصورت دعاؤں اور کلمات کے سوا اپنی مادری زبان میں بھی بہت دعا کیا کرو, تا ایسے سوز و گداز کی تاریخ ہو, اور جب تک سوز و گداز نہ ہو اسے ترک مت کرو, کیونکہ اسے تزکیہ نفس ہوتا ہے اور سب کچھ ملتا ہے. چاہیے کہ نماز کی جس قدر جسمانی صورتیں ہیں ان سب کے ساتھ دل بھی ویسے ہی تابع ہوں. اگر جسمانی طور پر کھڑے ہو تو دل بھی خدا کی اطاعت کے لیے ویسے ہی کھڑا ہو, اگر جھکو تو دل بھی ویسے ہی جھکے, اگر سجدہ کرو تو دل بھی ویسے ہی سجدہ کرے. دل کا سجدہ یہ ہے کہ کسی حال میں خدا کو نہ چھوڑے. جب یہ حالت ہوگی تو گناہ دور ہونے شروع ہو جائیں گے. معرفت بھی ایک شے ہے جو کہ گناہ سے انسان کو روکتی ہے. جیسے جو شخص سنبل فار سانپ اور شیر کو ہلاک کرنے والا جانتا ہے تو وہ ان کے نزدیک نہیں جاتا, ایسے جب تم کو معرفت ہوگی تو تم گناہ کے نزدیک نہ پھٹکو گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ یقین بڑھاؤ اور وہ دعا سے بڑھے گا. اور نماز خود دعا ہے. نماز کو جس قدر سوار کر ادا کرو گے اسی قدر گناہوں سے رہائی پاتے جاؤ گے. معرفت صرف قول سے حاصل نہیں ہو سکتی. بڑے بڑے حکیموں نے خدا کو اس لیے چھوڑ دیا کہ ان کی نظر مصنوعات پر رہی اور دعا کی طرف توجہ نہ کی. جیسے کہ ہم نے براہین میں ذکر کیا ہے, مصنوعات سے تو انسان کو ایک سانے کے وجود کی ضرورت ثابت ہوتی ہے کہ ایک فائل ہونا چاہیے, لیکن یہ نہیں ثابت ہوتا کہ وہ ہے بھی. ہونا چاہیے اور شے ہے, اور ہے اور شے ہے. اس ہے کا علم سوائے دعا کے نہیں حاصل ہوتا. عقل سے کام لینے والے ہے کہ علم کو نہیں پا سکتے. اسی لیے ہے کہ خدا را بخدا تو شناخت لا تدرک الابصار کے بھی یہ معنی ہیں. تو صرف عقلوں کے ذریعے سے شناخت نہیں کیا جا سکتا, بلکہ خود جو ذریعہ اس نے بتلائے ہیں ان سے ہی اپنے وجود کو شناخت کرواتا ہے. اور اس امر کے لیے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم جیسی اور کوئی دعا نہیں ہے. صلاح تقوی نیک بختی اور اخلاقی حالت کو درست کرنا چاہیے. مجھے اپنی جماعت کا یہ بڑا غم ہے کہ ابھی تک یہ لوگ آپس میں ذرا سی بات سے چڑھ جاتے ہیں. عام مجلس میں کسی کو احمق کہہ دینا بھی بڑی غلطی ہے. اگر آپ نے کسی بھائی کی غلطی دیکھو تو اس کے لیے دعا کرو کہ خدا اسے بچا لے. وے یہ نہیں کہ منادی کرو. جب کسی کا بیٹا بد چلن ہو تو اس کو سر دست کوئی ضائع نہیں کرتا, بلکہ اندر ایک گوشہ میں سمجھاتا ہے کہ یہ برا کام ہے, اسے باز آ جا. پر جیسے رف علم اور ملائمت سے اپنی اولاد سے معاملہ کرتے ہو, ویسے ہی آپس میں بھائیوں سے کرو. جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں مجھے اس کے ایمان کا خطرہ ہے, نہ ہو تو گویا یہ برباد ہو گیا. پر جب اس کی اپنی اخلاقی حالت کا یہ حال ہے تو اسے دوسرے کو کہنے کا کیا حق ہے؟ خدا تعالیٰ یہی فرماتا ہے, اس کا مقصد یہی ہے کہ اپنے نفس کو فراموش کر کے دوسرے کے عیوب کو نہ دیکھتا رہے, بلکہ چاہیے کہ اپنے عیوب کو دیکھے, کیونکہ خود تو وہ پابند امور کا نہیں ہوتا. اس لیے آخر کا لما تقولون ما لا تفعلون کا مصداق ہو جاتا ہے. اخلاص اور محبت سے کسی کو نصیحت کرنی بہت مشکل ہے, لیکن بعض وقت نصیحت کرنے میں بھی ایک پوشیدہ بغض اور کبر ملا ہوا ہوتا ہے. اگر خالص محبت سے وہ نصیحت کرتے ہوئے اگر نصیحت کرتے ہوتے تو خدا تعالیٰ ان کو شاید کے نیچے نہ لاتا. بڑا سعید وہ ہے جو اول اپنے عیوب کو دیکھے. ان کا پتہ اس وقت لگتا ہے جب ہمیشہ امتحان لیتا رہے. یاد رکھو کہ کوئی پاک نہیں ہو سکتا جب تک خدا اسے پاک نہ کرے. جب تک اتنی دعا نہ کرے کہ مر جاوے تب تک سچی تقویٰ حاصل نہیں ہوتی. اس کے لیے دعا سے فضل طلب کرنا چاہیے. اب سوال ہو سکتا ہے کہ اسے کیسے طلب کرنا چاہیے, تو اس کے لیے تدبیر سے کام لینا ضروری ہے. جیسے ایک کھڑکی سے اگر بدبو آتی ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ یا اس کھڑکی کو بند کرے یا بدبودار شے کو اٹھا کر دور پھینکے. فرمایا نماز خدا کا حق ہے, اسے خوب ادا کرو اور خدا کے دشمن سے مدانہ کی زندگی نہ برتو. وفا اور صدق کا خیال رکھو. اگر سارا گھر غارت ہوتا ہو تو ہونے دو, مگر نماز کو ترک مت کرو. وہ کافر اور منافق ہیں جو کہ نماز کو منحوس کہتے ہیں اور کہا کرتے ہیں کہ نماز کے شروع کرنے سے ہمارا فلاں فلاں نقصان ہوا ہے. نماز ہرگز خدا کے غضب کا ذریعہ نہیں ہے. جو اسے منحوس کہتے ہیں ان کے اندر خود زہر ہے. جیسے بیمار کو شیرینی کڑوی لگتی ہے ویسے ہی ان کو نماز کا مزہ نہیں آتا. یہ دین کو درست کرتی ہے, اخلاق کو درست کرتی ہے, دنیا کو درست کرتی ہے. نماز کا مزہ دنیا کے ہر ایک مزے پر غالب ہے. لذات جسمانی کے لیے ہزاروں خرچ ہوتے ہیں, اور پھر اس کا نتیجہ بیماریاں ہوتی ہیں, اور یہ مفت کا بہشت ہے جو اسے ملتا ہے. قرآن شریف میں دو جنتوں کا ذکر ہے, ایک ان میں سے دنیا کی جنت ہے اور وہ نماز کی لذت ہے. نماز خانخواہ کا ٹیکس نہیں ہے بلکہ عبودیت کو ربوبیت سے ایک ابدی تعلق اور کشش ہے. اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے خدا تعالیٰ نے نماز بنائی ہے اور اس میں ایک لذت رکھ دی ہے جس سے یہ تعلق قائم رہتا ہے. جیسے لڑکے اور لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے اگر ان کے ملام میں ایک لذت نہ ہو تو فساد ہوتا ہے, ایسے ہی اگر نماز میں لذت نہ ہو تو وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. دروازہ بند کر کے دعا کرنی چاہیے کہ وہ رشتہ قائم رہے اور لذت پیدا ہو. جو تعلق عبودیت کا ربوبیت سے ہے وہ بہت گہرا اور انوار سے پورا ہے جس کی تفصیل نہیں ہو سکتی. جب وہ نہیں ہے تب تک انسان باہم ہے. اگر دو چار دفعہ بھی لذت محسوس ہو جائے تو اس چاشنی کا حصہ مل گیا, لیکن جسے دو چار دفعہ بھی نہ ملا وہ اندھا ہے. من کان فی ہذہ اعما فہو فی الآخرۃ اعما, بنی اسرائیل آیت 73. آئندہ کے سب وعدے اسی سے وابستہ ہیں, ان باتوں کو فرض جان کر ہم نے بتلا دیا ہے. فرمایا متکبر دوسرے کا حقیقی ہمدرد نہیں ہو سکتا. اپنی ہمدردی کو صرف مسلمانوں تک ہی محدود نہ رکھو بلکہ ہر ایک کے ساتھ کرو. اگر ایک ہندو سے ہمدردی نہ کرو گے تو اسلام کے سچے وسائے اسے کیسے پہنچاؤ گے؟ خدا سب کا رب ہے. ہاں مسلمانوں کی خصوصیت سے ہمدردی کرو, اور پھر متقی اور صالحین کی اس سے زیادہ خصوصیت سے. مال اور دنیا سے دل نہ لگاؤ. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ تجارت وغیرہ چھوڑ دو, بلکہ دل با یار اور دست با کار رکھو. خدا کاروبار سے نہیں روکتا ہے بلکہ دنیا کو دین پر مقدم رکھنے سے روکتا ہے, اس لیے تم دین کو مقدم رکھو. 27 فروری 1904 دربار شام. آج اعلی حضرت حجت اللہ علی الارض علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کے بالائی حصے پر نماز مغرب ادا کی, اور بعد ادائے نماز مغرب شاہ نشین پر اجلاس فرما ہوئے. چند مہمانوں نے اجازت روانگی حاصل کی. بعض ابا خصوصاً سید تفضل حسین صاحب اٹاوی جو 11 سال کے بعد آئے تھے, ان کو خطاب کر کے حضور نے فرمایا آمدن بے ارادت رفتن بے اجازت, آپ تو سمجھتے ہی ہیں کہ کب تک آپ کو ٹھہرنا چاہیے. اسی ضمن میں تعاون کی شدت کا ذکر ہو گیا. اس پر حضور نے سلسلہ کلام یوں فرمایا کہ حقیقت میں سچے مسلمان بننے کا اب وقت آیا ہے. یقین بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ پر جس قسم کا یقین انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ویسے ہی معاملہ کرتا ہے. پر ضروری امر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ صاف کرو تا وہ بھی تم پر رحم کرے, کیونکہ سچ یہی ہے من کان للہ کان اللہ لہ. حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض صحابہ بھی تعاون سے بہت ہوئے لیکن ان کے لیے وہ شہادت تھی. مومن کے واسطے یہ شہادت ہی ہے. پہلی امتوں پر رضا من السما تھی. صحابہ کس قدر اعلیٰ درجے کے تھے لیکن ان میں سے بھی اس کا نشانہ ہو گئے. اس سے ان کے مومن ہونے میں کوئی شبہ نہیں. ابو عبیدہ بن جرہ جیسے صحابی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے ہی عزیز تھے تعاون ہی سے شہید ہوئے تھے. تعاون سے مرنا عام مومنوں کے لیے تو کوئی حرج نہیں, البتہ جہاں انتظام الہی میں فرق آتا ہے وہاں خدا تعالیٰ ایسا معاملہ نہیں کرتا ہے. یعنی خدا تعالیٰ کا کوئی مامور و مرسل تعاون کا شکار نہیں ہو سکتا, اور نہ کسی اور خبیث مرض سے ہلاک ہوتا ہے, کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کے انتظام میں بڑا نقص اور خلل پیدا ہوتا ہے. پس انبیاء اور رسل اور خدا کے مامور ان امراض سے بچائے جاتے ہیں, اور یہی نشان ہوتا ہے. حضرت حکیم الامت نے عرض کی کہ حضور یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ 1,24,000 صحابہ میں سے ایک بھی بہرا نہیں تھا. اس پر امام الملت مسیح ماؤ نے فرمایا چونکہ اس وقت خدا تعالیٰ کا کلام نازل ہو رہا تھا اور اس امر کی ضرورت تھی کہ صحابہ اسے سنیں اور روایت کر کے دوسروں تک پہنچائیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے صحابہ کو اس بہرے پن سے محفوظ رکھا. ایسے وقت اگر آنکھ نہ ہو تو کام ہو سکتا ہے لیکن کان کے بغیر کام نہیں چل سکتا. ان حقائق و معارف کو جو خدا تعالیٰ کا مرسل لے کر آتا ہے سننے کی بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے. غرض یہ مقام ڈرنے کا ہے کیونکہ تعاون بڑی شدت کے ساتھ پھیل رہی ہے, اور جو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ صاف نہیں کرتا وہ بڑے خطرے کی حالت میں ہے. نفاق کام نہیں دے گا. اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, سورہ انعام آیت 83. بعض وقت انسان موجودہ حالت امن پر بھی بے قدر ہو جاتا ہے اور سمجھ لیتا ہے کہ امن میں زندگی گزارتا ہوں, مگر یہ غلطی ہے, کیونکہ یہ تو معلوم نہیں ہے کہ سابقہ زندگی میں کیا ہوا ہے اور کیا کیا بے اعتدالیاں اور کمزوریاں ہو چکی ہیں. اسی واسطے مومن کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ کبھی بے خوف نہ ہو اور ہر وقت توبہ اور استغفار کرتا رہے, کیونکہ استغفار سے انسان بدیوں کے برے نتائج سے بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے بچ رہتا ہے. یہ سچی بات ہے کہ توبہ اور استغفار سے گناہ بخشے جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, سورہ بقرہ آیت 223. سچی توبہ کرنے والا معصوم کے رنگ میں ہوتا ہے, پچھلے گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں, پھر آئندہ کے لیے خدا سے معاملہ صاف کر لے. اسی طرح پر خدا کے اولیاء میں خدا کے اولیاء میں داخل ہو جائے گا اور پھر اس پر کوئی خوف و حزن نہیں ہوگا, جیسے کہ فرمایا ان اولیاء اللہ لا خوف ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, سورہ یونس آیت 63. خدا تعالیٰ نے ان کو اپنا ولی کہا ہے حالانکہ وہ بے نیاز ہے, اس کو کسی کی حاجت نہیں, اس لیے استغنا ایک شرط کے ساتھ ہے. ولم یکن لہ ولی من الذل, سورہ بنی اسرائیل آیت 112. یہ بالکل سچی بات, ولی نہیں بناتا بلکہ معاذ اپنے فضل اور عنایت سے اپنا مقرب بنا لیتا ہے, اس کو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے, اس کی ولایت اور قرب کا فائدہ بھی اسی کو پہنچتا ہے. ہزاروں ہزار فوائد اور امور ہوتے ہیں جو ان کے لیے مفید ثابت ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے اور نہ صرف ان کی دعائیں قبول کرتا ہے بلکہ اس کے اہل عیال اس کے احباب کے لیے بھی برکات عطا کرتا ہے, اور صرف یہاں تک ہی نہیں بلکہ ان مقاموں میں برکت دی جاتی ہے جہاں وہ ہوتے ہیں, اور ان زمینوں میں برکت رکھی جاتی ہے, اور ان کپڑوں میں برکت دی جاتی ہے جن میں وہ ہوتے ہیں. اصل یہ ہے کہ ولی اللہ بننا ہی مشکل ہے, بلکہ اس مقام کا سمجھنا ہی دشوار ہوتا ہے کہ یہ کس حالت میں کہا جائے گا کہ وہ خدا کا ولی ہے. انسان کے ساتھ ظاہر داری میں خوشامد کر سکتا ہے اور اس کو خوش کر سکتا ہے, خواہ دل میں ان باتوں کا کچھ بھی اثر نہ ہو. ایک شخص کو خیر خواہ کہہ سکتے ہیں مگر حقیقت میں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ خیر خواہ ہے یہ کیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے کہ اس کی اطاعت و محبت کس رنگ کی ہے. بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ فریب اور دھوکہ نہیں ہو سکتا, کوئی اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا, جب تک سچے اخلاص اور پوری وفاداری کے ساتھ یک رنگ ہو کر خدا تعالیٰ کا نام بن جائے کچھ فائدہ نہیں. یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا اجتباع اور استفاع فطرتی چور سے ہوتا ہے. ممکن ہے گزشتہ زندگی میں وہ کوئی صغائر یا قبائر رکھتا ہو, لیکن جب اللہ تعالیٰ سے اس کا سچا تعلق ہو جاوے تو وہ کل خطائیں بخش دیتا ہے اور پھر اس کو کبھی شرمندہ نہیں کرتا, نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں. یہ کس قدر احسان اللہ تعالیٰ کا ہے کہ جب وہ ایک دفعہ درگزر کرتا ہے اور عفو کرتا ہے پھر اس کا کبھی ذکر نہیں کرتا, اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے. پھر باوجود ایسے احسانوں اور فضلوں کے بھی اگر وہ منافقانہ زندگی بسر کرے تو پھر سخت بدقسمتی اور شامت ہے. برکات اور فیوز الہی کے حصول کے واسطے دل کی صفائی کی بھی بہت بڑی ضرورت ہے. جب تک دل صاف نہ ہو کچھ نہیں, چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ دل پر نظر ڈالے تو اس کے کسی حصہ یا کسی گوشے میں کوئی شعبہ نفاق کا نہ ہو. جب یہ حالت ہو تو پھر الہی نظر کے ساتھ تجلیات آتی ہیں اور معاملہ صاف ہو جاتا ہے. اس کے لیے ایسا وفادار اور صادق ہونا چاہیے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا صدق دکھایا, یا جس طرح پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ دکھایا. جب انسان اس نمونے پر قدم مارتا ہے تو وہ بابرکت آدمی ہو جاتا ہے, پھر دنیا کی زندگی میں کوئی ذلت نہیں اٹھاتا اور نہ تنگی رزق کی مشکلات میں مبتلا ہوتا ہے, بلکہ اس پر خدا تعالیٰ کے فضل و احسان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے, اور خدا تعالیٰ اس کو لعنتی زندگی سے ہلاک نہیں کرتا بلکہ اس کا خاتمہ بالخیر کرتا ہے. مختصر یہ کہ جو خدا تعالیٰ سے سچا اور کامل تعلق رکھتا ہو تو خدا تعالیٰ اس کی ساری مرادیں پوری کر دیتا ہے, اسے نامراد نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں بڑی قابل غور ہیں, اور ان صفات پر ایمان لانے سے بھی امید وسیع ہوتی اور مومن کا یقین زیادہ ہوتا ہے. وہ صفات اس کے قادر اور کریم ہونے کی ہیں. جب تک یہ دونوں باتیں نہ ہوں کوئی فیض نہیں ملتا ہے. دیکھو اگر کوئی شخص کریم تو ہو اور اس کے پاس ہو تو ہزاروں روپے دے دینے میں بھی اسے تامل اور دریغ نہ ہو, لیکن اس کے گھر میں کچھ بھی نہ ہو تو اس کی صفت کریمی کا کیا فائدہ, یا اس کے پاس روپیہ تو بہت ہو مگر کریم نہ ہو پھر اس سے کیا حاصل. مگر خدا تعالیٰ میں یہ دونوں باتیں ہیں, وہ قادر ہے اور کریم بھی ہے, اور ان دونوں صفتوں میں واحد لا شریک ہے. پر جب ایسی قادر اور کریم ذات کے ساتھ کوئی کامل تعلق پیدا کر لے تو اس سے بڑھ کر خوش قسمت کون ہوگا. بڑا ہی مبارک اور خوش قسمت ہے وہ شخص جو اس کا فیصلہ کر لے. سرمد نے کیا اچھا کہا ہے, سرمد گلائے اختصار می بایت کر, یک کار زین دو کار می بایت کر, یتن برزائے یار می بایت کر, یقت نظر زی یار می بایت کر. حقیقت میں اس نے سچ کہا ہے, بیمار اگر طبیب کی پوری اطاعت نہیں کرتا تو اسے کیا فائدہ, ایک عارضہ نہیں تو دوسرا اس کو لگ جائے گا اور وہ اس طرح پر تباہ اور ہلاک ہوگا. دنیا میں اس قدر آفتوں سے انسان گرا ہوا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہی کا فضل اس کے شامل حال نہ ہو اور اس کے ساتھ سچا تعلق نہ ہو تو پھر سخت خطرے کی حالت ہے. پنجابی میں بھی ایک مصرع مشہور ہے, یہ تو میرا ہو رہے ہیں سب جگ تیرا ہو, یہ من کان للہ کان اللہ لہو کا ہی ترجمہ ہے. جب انسان خدا تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو پھر کچھ شک نہیں, ساری دنیا اس کے ہو جاتی ہے. مگر اس وقت بڑے بڑے مشکلات آ کر پڑتے ہیں, لوگ ہمارے سلسلے کی مخالفت کے لیے کیا کیا کوشش نہیں کرتے, اس کی عدم ضرورت کے واسطے کہہ دیتے ہیں کہ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں, ہم نماز اور کلمہ نہیں پڑھتے. جو لوگ اس قسم کے اعتراض کرتے ہیں وہ آخر بے نصیب رہ جاتے ہیں. فرمایا اس میں شک نہیں کہ نماز میں برکات ہیں, مگر وہ برکات ہر ایک کو نہیں مل سکتے. نماز بھی وہی پڑھتا ہے جس کو خدا تعالیٰ نماز پڑھاوے, ورنہ وہ نماز نہیں نیرا پوست ہے جو پڑھنے والے کے ہاتھ میں ہے, اس کو مغز سے کچھ واسطہ اور تعلق ہی نہیں. اسی طرح کلمہ بھی وہی پڑھتا ہے جس کو خدا تعالیٰ کلمہ پڑھوائے. جب تک نماز اور کلمہ پڑھنے میں آسمانی چشمہ سے گھونٹ نہ ملے تو کیا فائدہ. وہ نماز جس میں حلاوت اور ذوق ہو اور خالق سے سچا تعلق قائم ہو کر پوری نیاز مندی اور خشوع کا نمونہ ہو, اس کے ساتھ ہی ایک تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے جس کو پڑھنے والا فوراً محسوس کر لیتا ہے کہ اب وہ نہیں رہا جو چند سال پہلے تھا. جب یہ تبدیلی اس کی حالت میں پیدا ہوتی ہے اس وقت اس کا نام ابدال ہوتا ہے. احادیث میں جو ابدال آیا ہے اس سے یہی مراد لی گئی ہے کہ کامل انقطاع اور تبتل کے ساتھ جب خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کر کے اپنی حالت میں تبدیلی کر لے, جیسے قیامت میں بہشتیوں میں تبدیلیاں ہوں گی کہ وہ چاند یا ستاروں کے مانند ہوں گے, اسی طرح پر اس دنیا میں بھی ان کے اندر ہونی ضروری ہے تاکہ وہ اس تبدیلی پر شہادت ہو. اسی لیے فرمایا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, سورہ رحمان آیت 47. کیونکہ اس دنیا میں بھی ایک بہشت ہے جو مومن کو دیا جاتا ہے, اس کے موافق ایک تبدیلی بھی یہاں ہوتی ہے, اس کو ایک خاص قسم کا روب دیا جاتا ہے جو الہی تجلیات کے پرتاؤ سے ملتا ہے. نفس امارہ کے جذبات سے اس کو روک دیا جاتا ہے اور نفس مطمئنہ کی سکینت اور اطمینان اس کو ملتا ہے, اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہاں تک کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ یا نارکونی بردم و سلامن علی ابراہیم, الانبیاء 70. اسی طرح پر اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یا نارکونی بردم و سلامہ, الانبیاء 70. اس آواز پر اس کے سارے جوشوں کو ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے اور وہ خدا تعالیٰ میں ایک راحت اور اطمینان پا لیتا ہے اور ایک تبدیلی اس میں پیدا ہو جاتی ہے. جب تک یہ تبدیلی نہ ہو نماز روزہ کلمہ زکوٰۃ وغیرہ ارکان ماد رسمی اور نمائشی طور پر ہوتے ہیں, ان میں کوئی روح اور قوت نہیں ہے اور ایسا انسان خطرے کی حالت سے نکل کر امن میں آ جاتا ہے. یاد رکھو جب انسان کا وجود خدا کی محبت میں گم ہو جائے اس وقت وہ جان لے کہ خدا سچی محبت رکھتا ہے, کیونکہ دل را بدل رئیس مشہور ہے. بہت سے لوگ جو اہل و عیال کا تہیہ رکھتے ہیں اور ان کے سارے ہم و غم اسی پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں کہ ان کی اولاد ان کے بعد ان کے مال و اسباب اور جائیداد کے مالک اور جانشین ہو. اگر انسان اسی حد تک محدود ہے اور وہ خدا کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا تو یہ جہنمی زندگی ہے, اس کو اس سے کیا فائدہ. جب یہ مر گیا تو پھر کیا دیکھنے آئے گا کہ اس کی جائیداد کا کون مالک ہوا ہے اور اس سے اس کو کیا آرام پہنچے گا. اس کا تو قصہ پاک ہو چکا اور یہ کبھی پھر دنیا میں نہیں آئے گا, اس لیے ایسے ہم و غم سے کیا حاصل جو دنیا میں جہنمی زندگی کا نمونہ ہے اور آخرت میں بھی عذاب دینے والا. قرآن شریف پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کے واپس نہ آنے کے دو وعدے ہیں, ایک جہنمیوں کے لیے جیسے فرمایا وہ حرام علی قریۃ اہلکناہم لا یرجعون, سورہ انبیاء 90. اہلکنا عذاب پر بھی آتا ہے, اسے پایا جاتا ہے کہ خراب زندگی کے لوگ پھر واپس نہیں آئیں گے, اور ایسے ہی بہشتیوں کے لیے بھی آیا ہے لا یبغون عنا حولا, سورہ کاف آیت 106. دو ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور دونوں کا آدمی رجوع ثابت ہے, پر معلوم نہیں کہ مسیح کو کس طرح پر واپس لاتے ہیں. اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ مسیح کا پھر آنا فضول ہے. اور جو شخص قرآن کریم کے شہادت اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کو منظور نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے. ہاں حضرت, صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مردوں میں یحییٰ کے پاس دیکھ آئے ہیں, اس پر بھی جو انکار کرتا ہے وہ خبیث ہے. غرض جبکہ یہ ثابت ہے کہ پھر اس دنیا میں واپس آنا نہیں ہے اور یہاں سے سب قصہ تمام کر کے جائیں گے اور پھر دنیا سے کوئی تعلق باقی نہ رہے گا, تو املاک و اسباب کا خیال کرنا کہ اس کا وارث کوئی ہو یہ شرکا کے قبضے میں نہ چلے جاویں فضول اور دیوانگی ہے. ایسے خیالات کے ساتھ ہے کہ اس لحاظ سے اولاد اور دوسرے متعلقین کی خبر گیری کرے کہ وہ اس کے زیر دست ہیں, تو پھر یہ بھی ثواب اور عبادت ہی ہوگی اور خدا تعالیٰ کے حکم کے نیچے ہوگا. جیسے فرمایا ہے, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, سورہ طہر آیت 9. اس آیت میں مسکین سے مراد والدین بھی ہیں, کیونکہ وہ بوڑھے اور ضعیف ہو کر بے دست و پا ہو جاتے ہیں اور محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالنے کے قابل نہیں رہتے. اس وقت ان کی خدمت ایک مسکین کی خدمت کے رنگ میں ہوتی ہے, اور اس طرح اولاد جو کمزور ہوتی ہے اور کچھ نہیں کر سکتی, اگر یہ اس کی تربیت اور پرورش کے سامان نہ کرے تو وہ گویا یتیم ہی ہے. پس ان کی خبر گیری اور پرورش کا تہیہ اس اصول پر کرے تو ثواب ہوگا. اور بیوی اسیر کی طرح ہے, اگر یہ عاشرون بالمعروف پر عمل نہ کرے تو ایسا قیدی ہے جس کی کوئی خبر لینے والا نہیں ہے. غرض ان سب کی غور و پرداخت میں اپنے آپ کو بالکل الگ سمجھے اور ان کی پرورش ماز رحم کے لحاظ سے کرے, نہ کہ جانشین بنانے کے واسطے, بلکہ وجعلنا للمتقین اماما کا لحاظ ہو کہ یہ اولاد دین کے خادم ہو. لیکن کتنے ہیں جو اولاد کے واسطے یہ دعا کرتے ہیں کہ اولاد دین کی پہلوان ہو؟ بہت ہی تھوڑے ہوں گے جو ایسا کرتے ہیں. اکثر تو ایسے ہیں کہ وہ بالکل بے خبر ہیں کہ وہ کیوں اولاد کے لیے کوششیں کرتے ہیں, اور اکثر ہیں جو ماس جانشین بنانے کے واسطے اور کوئی غرض ہوتی نہیں, صرف یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی شریک یا غیر ان کی جائیداد کا مالک نہ بن جاوے. مگر یاد رکھو کہ اس طرح پر دین بالکل برباد ہو جاتا ہے. غرض اولاد کے واسطے سے یہ خواہش ہو کہ وہ دین کے خادم ہو, اسی طرح بیوی کرے تاکہ اسے کثرت سے اولاد پیدا ہو اور وہ اولاد دین کی سچی خدمت گزار ہو اور نیز جذبات نفس سے محفوظ رہے. اس کے سوا جس قدر خیالات ہیں وہ خراب ہیں. رحم اور تقوی مد نظر ہو تو بعض باتیں جائز ہو جاتی ہیں. اس صورت میں اگر مال بھی چھوڑتا ہے اور جائیداد بھی اولاد کے واسطے چھوڑتا ہے تو ثواب ملتا ہے. لیکن اگر صرف جانشین بنانے کا خیال ہے اور اس نیت سے سب ہم و غم رکھتا ہے تو پھر گناہ ہے. اس قسم کے قصور اور کثریں ہوتی ہیں جن سے تاریکی میں ایمان رہتا ہے, لیکن جب ہر حرکت و سکون خدائی کے لیے ہو جاوے تو ایمان روشن ہو جاتا ہے. اور یہی غرض ہر مسلمان مومن کی ہونی چاہیے کہ ہر کام میں اس کے خدائی مد نظر ہو. کھانے پینے, عمارت بنانے, دو دشمن کے معاملات, غرض ہر کام میں خدا تعالی ملحوظ ہو تو سب کاروبار عبادت ہو جاتا ہے. لیکن جب مقصود متفرق ہوں پھر وہ شرک کہلاتا ہے. مگر مومن دیکھے کہ خدا تعالیٰ کی طرف نظر ہے یا اور قصد ہے. اگر اور طرف ہے تو سمجھے دور ہو گیا ہے. سید نزدیک اس و دور انداختہ, بات مختصر ہوتی ہے مگر اپنی بدقسمتی سے لمبی بنا کر معروم ہو جاتا ہے. خدا تعالیٰ کی طرف تبتل کرنا اور اس کو مقصود بنانا اہل و عیال کی خدمت اسی لیے حاصل کرنا کہ وہ امانت ہے. اس طرح پر دین محفوظ رہتا ہے کیونکہ اس میں خدا کی رضا مقصود ہوتی ہے. لیکن جب دنیا کے رنگ میں ہو اور غرض وارث بنانا ہو تو اس طرح پر خدا کے غضب کے نیچے آ جاتا ہے. اولاد تو نیکوکاروں اور ماموروں کی بھی ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بھی دیکھو کس قدر کثرت سے ہوئی کہ کوئی گن نہیں سکتا. مگر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ان کا خیال اور طرف تھا, بلکہ ہر حال میں خدا کی طرف رجوع تھا. اصل اسلام اسی کا نام ہے جو ابراہیم کو بھی کہا کہ اسلم. جب ایسے رنگ میں ہو جاوے تو شیطان اور جذبات نفس سے الگ ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ وہ خدا کے راہ میں جان تک دینے میں بھی دریغ نہ کرے. اگر جان ساری سے دریغ کرتا ہے تو خوب جان لے کہ وہ سچا مسلم نہیں ہے. خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ بے حد اطاعت ہو اور پورے عبودیت کا نمونہ دکھاوے, یہاں تک کہ آخری امانت جان بھی دے دے. اگر بخل کرتا ہے تو پھر سچا مومن اور مسلم کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ لیکن اگر وہ جان بازی کرنے والا ہے تو پھر خدا تعالیٰ کو بڑے ہی پیارا اور محبوب ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے. صحابہ نے یہی کیا, انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی اور اپنے خون بہا دیے. شہید بھی وہی ہوتا ہے جو جان دینے کا قصد کرتا ہے, اگر یہ نہیں تو پھر کچھ نہیں. یہ چند کلمے ناگہانی آفات سے بچنے اور سچا مسلم بننے کے لیے ہیں, اور اگر انسان ان پر عمل کرے تو طاعون سے بچانے کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے. یاد رکھو قہر الہی کے کوئی روک نہیں سکتا, وہ سخت چیز ہے. خبیث قوموں پر جب نازل ہوا ہے تو وہ تباہ ہو گئی ہیں. اس قہر سے ہمیشہ کامل ایمان بچا سکتا ہے, ناقص ایمان بچا نہیں سکتا. بلکہ کامل ایمان ہو تو دنیا تو دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. ناقص ایمان بچا نہیں سکتا, بلکہ کامل ایمان ہو تو دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. اور ادعونی استجیب لکم, خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے جو خلاف نہیں کرتا. کیونکہ ان اللہ لا یحب المیاد, ان اللہ لا یخلف المیاد, آل عمران آیت 10. اس کا فرمان ہے پیسے ایسے وقت میں کہ آفت نازل ہو رہی ہے, ایک تو یہ چاہیے کہ دعائیں کرتے رہے, اور دوسرے صغائر قبائر سے جہاں تک ممکن ہو بچتے رہیں, تدبیروں اور دعاؤں میں لگے رہیں. گناہ کا زہر بڑا خطرناک ہے, اس کا مزہ اسی دنیا میں چکھنا پڑتا ہے. گناہ دو طرح پر ہوتے ہیں, ایک گناہ غفلت سے ہوتے ہیں جو شباب میں ہو جاتے ہیں, دوسرے بیداری کے وقت میں ہوتے ہیں. جب انسان پختہ عمر کا ہو جاتا ہے ایسے وقت میں, جب گناہوں سے راضی نہیں ہوگا اور ہر وقت استغاثہ کرتا رہے گا, تو اللہ تعالیٰ اس پر سکینت نازل کرے گا اور گناہوں سے بچائے گا. گناہوں سے پاک ہونے کے واسطے بھی اللہ تعالیٰ ہی کا فضل درکار ہے. جب اللہ تعالیٰ اس کے رجوع اور توبہ کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں غیب سے ایک بات پڑ جاتی ہے, اور وہ گناہ سے نفرت کرنے لگتا ہے, اور اس حالت کے پیدا ہونے کے لیے حقیقی مجاہدہ کی ضرورت ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, العنکبوت آیت 70. جو مانگتا ہے اس کو ضرور دیا جاتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ دعا جیسے کوئی چیز نہیں. دنیا میں دیکھو کہ بعض ہر گدا ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہر روز سوڈ ڈالتے رہتے ہیں, ان کو آخر کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑتا ہے. اور اللہ تعالیٰ تو قادر اور کریم ہے, جب یہ اڑ کر دعا کرتا ہے تو پا لیتا ہے, کیا خدا انسان جیسا بھی نہیں. یہ قاعدہ یاد رکھو کہ جب دعا سے باز نہیں آتا اور اس میں لگا رہتا ہے تو آخر دعا قبول ہو جاتی ہے. مگر یہ بھی یاد رہے کہ باقی ہر قسم کی دعائیں تو فیدی ہیں, اصل دعائیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے واسطے کرنی چاہیے. باقی دعائیں خود بخود قبول ہو جائیں گی, کیونکہ گناہ کے دور ہونے سے برکات آتی ہیں. یوں دعا قبول نہیں ہوتی جو نری دنیا ہی کے واسطے ہو. اس لیے پہلے خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے راضی کرنے کے واسطے دعائیں کرے, اور وہ سب سے بڑھ کر دعا اہدنا الصراط المستقیم کی دعا ہے. جب یہ دعا کرتا رہے گا تو وہ منعم علیم کی جماعت میں داخل ہوگا, جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے دریا میں غرق کر دیا ہے. ان لوگوں کے زمرے میں جو منقطعین ہیں داخل ہو کر یہ وہ انعامات الہی حاصل کرے گا جیسی عادت اللہ ان سے جاری ہے. یہ کبھی کسی نے نہیں سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک راست باز متقی کو رزق کی مار دے, بلکہ وہ تو سات پشت تک بھی رحم کرتا ہے. قرآن شریف میں خضر و موسیٰ کا قصہ درج ہے کہ انہوں نے ایک خزانہ نکالا اور اس کے بابت کہا گیا کہ ابو ہما صالحن, سورہ کاف آیت 83. اس آیت میں ان کے والدین کا تو ذکر ہے, لیکن یہ ذکر نہیں کہ وہ لڑکے خود کیسے تھے. باپ کے دوبیل سے اس خزانے کو محفوظ رکھا تھا, اس لیے ان پر رحم کیا گیا. لڑکوں کا ذکر نہیں کیا بلکہ ستاری سے کام لیا ہے. تورات اور ساری آسمانی کتابوں میں پایا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ متقی کو ضائع نہیں کرتا. اس لیے پہلے ایسی دعائیں کرنی چاہیے جن سے نفس امارہ نفس مطمئنہ ہو جاوے اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جاوے. بس اہدنا الصراط المستقیم کی دعائیں مانگو, کیونکہ اس کے قبول ہونے پر جو یہ خود مانگتا ہے خدا تعالیٰ خود دے دیتا ہے. سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ جب انسان سچی توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے. آخر کہتے ہیں کہ بیوی بھی دیتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب واقعات وہ اپنے بیان کرتے ہیں, اور یہ ہے بالکل سچ کہ خدا تعالیٰ خود متعاہد ہو جاتا ہے. اس کے موافق میرا بھی رام ہے, ہر کے باعث نوروسے راہ ہما ساما کنم. غرض جب متولی اور متکفل خدا ہو تو پھر کیا ہی مزہ آتا ہے. استفسارات اور ان کے جوابات. پہلا سوال, یا شیخ عبد القادر جیلانی, شین للہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب, ہرگز نہیں, یہ توحید کے خلاف ہے. سوال نمبر دو, جبکہ غائب اور حاضر دونوں کو خطاب کر لیتے ہیں تو پھر اس میں کیا حرج ہے؟ جواب, دیکھو بٹالے میں لوگ زندہ موجود ہیں, اگر ان کو یہاں سے آواز دو تو کیا وہ جواب دیتا ہے؟ پھر بغداد میں سید عبد القادر جیلانی کی قبر پر جا کر آواز دو تو کوئی جواب نہیں آئے گا. خدا تعالیٰ تو جواب دیتا ہے, جیسے کہ فرمایا ادعونی استجیب لکم, سورہ مومن آیت 61. مگر قبر والوں میں سے کون جواب دیتا ہے؟ پھر کیوں ایسا فیل کرے جو توحید کے خلاف ہے؟ سوال نمبر تین, جبکہ یہ لوگ زندہ ہیں پھر ان کو مردہ تو نہیں کہہ سکتے؟ جواب, زندگی ایک الگ امر ہے ऐसे ये लाजिम नहीं आता कि हमारी आवाज भी सुन लें। ये हम मानते हैं कि ये लोग खुदा के नजदीक जिंदा हैं, मगर हम नहीं मान सकते कि उनको समा के कुव्वत भी है। हाजिर नाजिर होना एक अलग सिफत है जो खुदा ही को हासिल है। देखो हम भी जिंदा हैं, मगर लाहौर या अमृतसर की आवाज़ें नहीं सुन सकते। खुदा ताला के शहीद और औलिया बेशक खुदा के नजदीक जिंदा होते हैं, मगर उनको हाजिर नाजिर नहीं कह सकते। और कुदरत रखने वाला खुदा ही है, उसको यकीन करना यही इस्लाम है। जो इसको छोड़ता है वो इस्लाम को छोड़ता है। फिर किस कदर काबिले शर्म यह अम्र है कि या शेख अब्दुल कादिर जिलानी तो कहते हैं, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या बकर या उमर नहीं कहते। अलबत्ता या अली कहने वाले उनके भाई मौजूद हैं। यह शिर्क है कि एक तख़सीस बिला वजह की जावे। जब खुदा के सिवा किसी चीज की मोहब्बत बढ़ जाती है तो फिर इंसान सुमन हुक्मन हो जाता है जो इस्लाम के खिलाफ है। जब तौहीद के खिलाफ चले तो फिर मुसलमान कैसा। ताज्जुब की बात है कि जिन लोगों को यह खुदा का हिस्सेदार बनाते हैं, खुद उनको भी ये मकाम तौहीदी के मानने से मिला था। अगर वो भी ऐसे या कहने वाले होते तो उनको ये मकाम हरगिज ना मिलता, बल्कि उन्होंने खुदा ताला की इताअत इख्तियार की, तब ये रुतबा उनको मिला। ये लोग शियों और ईसाइयों की तरह एक किस्म का शिर्क करते हैं।